بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75 تا 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 kHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد روزے بعثت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، جس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا۔ پھر خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے، اور اندازے جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ امریکہ کی سربراہی میں دنیا کی شیطانی طاقتوں کی نگاہیں ملکوں اور اقوام کی قدرتی دولت و ثروت پر ہیں۔ یوم بعثت رسول اکرم پر رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کا خطاب۔ لبنانی اور فلسطینی عوام کی حمایت پر اسلامی جمہوریہ ایران، عراق اور یمن کا شکریہ۔ فلسطینی عوام کی اپنے وطن اور سرزمین سے بے دخلی ہرگز منظور نہیں۔ فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے پر عالمی رد عمل۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کا اجلاس، متنازع پیکا ترمیمی بل کی منظوری، پریس گیلری سے صحافیوں کا واک آؤٹ، ملک گیر احتجاج کی اپیل۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بعثت ایک مسلسل اور دائمی تحریک ہے، فرمایا کہ بعثت کی برکتوں سے ہر دور میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ عید بعثت رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر حکومتی عہدیداروں، اسلامی ممالک کے نمائندوں اور سفیروں، نیز عوام کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے آج رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر ملت ایران، عظیم مسلم امہ اور دنیا بھر کی حریت پسندوں کو عید بعثت رسول اسلام کی مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی بعثت دنیا کے حریت پسندوں کے لیے بھی حقیقی معنی میں عید ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ دنیا کے طاقتور شیطانی ڈھانچے کی نظریں ملکوں اور قوموں کے قدرتی وسائل، ان کی مستند ثقافت اور ان کے قومی اور اسلامی تشخص پر گڑی ہوئی ہیں، اور وہ انہیں تباہ و برباد کرنے اور ان پر قبضہ جمانے کے درپے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عالمی سامراج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ استعمار اور استکبار کی مکمل مثال آج کی امریکی حکومت ہے، جو دنیا کی چند مالیاتی طاقتوں اور سرمایہ داروں کے زیر اثر ہے۔ غزہ پٹی میں سرکاری میڈیا آفس کے ڈائریکٹر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں واپس آنے والے 90% پناہ گزینوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سلامہ معروف نے العربی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ شمالی غزہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمالی غزہ کی پٹی میں پناہ گزینوں کی واپسی سخت و دشوار حالات کے باوجود جاری ہے، اور یہ افراد 8 کلومیٹر سے زیادہ کے تباہ شدہ راستوں اور سڑکوں پر پیدل چل رہے ہیں، اور اب تک اس راستے سے 70 بچے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ سلامہ معروف نے کہا کہ اب تک بے گھر افراد کے لیے عارضی مکانات یا 1 لیٹر تیل بھی غزہ کی پٹی میں داخل نہیں ہوا، اور بے گھر افراد نقل و حمل کے ذرائع کے بغیر پیدل علاقے میں واپس جانے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بے گھر افراد کے لیے خیمے بھیجے جانے کی درخواست کے باوجود ہمیں اب تک صرف 800 خیمے موصول ہوئے، اور مطلوبہ خیمے فراہم نہ ہونے کی وجہ غزہ کی پٹی تک نقل و حمل کے عمل میں مشکلات بتائی گئی ہیں۔ غزہ پٹی میں سرکاری میڈیا آفس کے ڈائریکٹر نے کہا کہ غزہ پٹی میں پناہ گزینوں کی بنیادی ضروریات کو جلد از جلد پورا کیا جانا چاہیے۔ دریاسنا حماس کے سینئر رکن حسام بدران نے کہا ہے کہ آج بنیامین نیتن یاہو اور اٹمار بن گویر کی قیادت میں قابض حکومت کی فلسطینیوں کو زبردستی ان کے وطن سے باہر منتقل کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ حسام بدران نے کہا کہ ہم ایک بار پھر دنیا پر ثابت کریں گے کہ فلسطینی قوم اپنی مقدس سرزمین اور وطن سے دستبردار ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی، اور اس سلسلے میں وہ ہر قیمت چکانے کو تیار ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ فلسطینی قوم ناقابل تسخیر ہے، اور وہ ہرگز شکست تسلیم نہیں کر سکتی، اور ان کی شمالی غزہ پٹی میں واپسی کا منظر قابضین کی بڑی شکست اور ان کی پسپائی کا غماز ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اردن کے بادشاہ اور مصری صدر غزہ پٹی کے باشندوں کو اپنے ملکوں میں بسانے پر تیار ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے غزہ کے باشندوں کو مصر منتقل کرنے کے بارے میں مصری صدر سے بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مصری صدر غزہ کے فلسطینیوں کا استقبال کریں گے اور شاہ اردن بھی یہی کریں گے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ غزہ پٹی کے باشندے تشدد سے آری جگہ پر زندگی گزاریں، اور غزہ پٹی گزشتہ برسوں میں جہنم جیسی رہی ہے۔ ٹرمپ نے دو ملکوں کی تشکیل کی رائے حل کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نیتن یاہو جب وائٹ ہاؤس میں آئیں گے تو ہم اس موضوع کو پیش کریں گے۔ غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے امریکی صدر کے نسل پرستانہ منصوبے کی عالمی برادری کی جانب سے بڑی سطح پر مخالفت ہو رہی ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیث نے غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے بارے میں ٹرمپ کے منصوبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے باہر نکالنے کا مسئلہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور مصر اور اردن کی حمایت میں عرب لیگ کا موقف پوری طرح واضح اور غیر مبہم ہے۔ ابو الغیث نے مزید کہا کہ اس طرح کے مسائل اس سرزمین کے مالکوں کو جا بجا کرنے کے قدیم منصوبے کا حصہ ہے جو ایک بار پھر سامنے آیا ہے، لیکن ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں اور اس کا دوبارہ جائزہ لینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اسی سلسلے میں اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کی امریکی صدر ٹرمپ کی تجویز کی مخالف ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن دوجاریک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ایسے ہر منصوبے کی مخالفت کریں گے جو فلسطینیوں کو غزہ سے جبری طور پر جا بجا کرنے یا کسی بھی طرح کے نسلی صفائی کا حامی ہو۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن السفدی نے بھی غزہ کے باشندوں کو عارضی طور پر پڑوسی ممالک میں بھیجنے کی امریکی صدر کی درخواست پر رد عمل میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ فلسطینیوں کو جلا وطن کرنے کی مخالفت ناقابل تبدیل ہے، اور امن و استحکام کے حصول کے لیے جو کہ ہم سب چاہتے ہیں فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر ہی بسانا ضروری ہے۔ مصر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی ایک بیان میں فلسطینیوں کو غزہ سے باہر نکالنے کے امریکی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے سیاسی حل پر مبنی قاہرہ کے موقع پر تاکید کی۔ تحریک حماس نے بھی اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ٹرمپ کی تجویز کے سلسلے میں مسلم ممالک بالخصوص مصر، اردن اور عرب لیگ کے موقف کا خیر مقدم کیا، اور اعلان کیا کہ غزہ کے باشندوں اور استحکامت کی پائیداری و ثابت قدمی نے ملت فلسطین کو ان کی زمینوں سے باہر نکالنے کی دشمن کی تازہ ترین کوششوں کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ کے مسائل کے حل کے سلسلے میں اپنے ایک تازہ ترین متنازع بیان میں اس علاقے کو پوری طرح خالی کرانے اور فلسطینی باشندوں کو پڑوسی عرب ممالک میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اردن اور مصر کو چاہیے کہ وہ غزہ کے زیادہ تر فلسطینیوں کو قبول کر لے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے اپنے خطاب میں جنگ بندی اور علاقے کے مسائل پر گفتگو کی اور کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کی امداد ہرگز فراموش نہیں کریں گے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے شب بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ فلسطینی قوم کی کامیابی علاقے کی سبھی اقوام اور دنیا بھر کے حریت پسندوں کی کامیابی ہے جنہوں نے ملت فلسطین کی حمایت اور پشت پناہی کی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ آپریشن طوفان الاقصی کا مقصد پورا ہو گیا اور اسرائیل کو حماس اور استقامت کو ختم کرنے کے منصوبے میں پوری طرح ناکامی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر جارحیت کی طرح لبنان پر اسرائیلی حملہ بھی امریکہ اور یورپ کی مدد سے انجام پایا تھا، جس کا حزب اللہ کے سبھی مجاہدین نے مثالی اور بے نظیر استقامت و پائیداری سے مقابلہ کیا اور میدان جنگ میں اپنی بے نظیر استقامت اور شہادت پسندی ثابت کر دی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل غزہ کی جنگ میں جنگی مجرم کی طرح سامنے آیا لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہا اور اپنے جنگی قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فلسطین کے استقامتی محاذ سے سمجھوتے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ استقامتی محاذ غاصب سین حکومت کے مقابلے اور مقبوضہ سرزمینوں کی آزادی کے لیے ایک سیاسی، ملی اور انسانی انتخاب ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کی جانب سے لبنانی عوام کی حمایت اور مدد کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے اور اس کامیابی پر اپنے حلیفوں اسلامی جمہوریہ ایران، یمن اور لبنان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی سینٹ نے پیکا ترمیمی بل 2025 پاس کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ نے متنازع پیکا ترمیمی بل 2025 ایسی حالت میں پاس کیا کہ صحافیوں نے احتجاجاً پریس گیلری سے واک آؤٹ کر دیا۔ یاد رہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے پیکا ترمیمی بل 2025 منظور ہونے کے بعد پاکستانی صحافیوں کی تقریباً سبھی تنظیموں نے اس کو صحافت مخالف بل قرار دے کر مسترد کر دیا۔ پاکستانی صحافیوں کا کہنا ہے کہ اس بل سے آزاد صحافت کو نقصان پہنچے گا۔ حکومت پاکستان نے صحافیوں کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیکا ترمیمی بل 2025 کا اصل مقصد فیک نیوز کی روک تھام ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف آج 28 جنوری کو ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے۔ ادھر پاکستان میں صحافی برادری نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف ملک گیر مظاہرے کیے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی اپیل پر آج پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مظاہروں میں صحافی برادری کے علاوہ بڑی تعداد میں وکیلوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف نعرے درج تھے۔ یہ مظاہرے ایسی حالت میں کیے گئے ہیں کہ پاکستان قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی پیکا ترمیمی بل 2025 کو پاس کر دیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستانی پارلیمنٹ نے یہ بل غیر قانونی طور پر پاس کیا ہے۔ مظاہرین نے یہ بل فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان میں 20 سے زائد ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز نے مصنوعی ذہانت کی کمپنی اوپن اے آئی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق 135 صفحات پر مشتمل مقدمے میں کہا گیا کہ اوپن اے آئی کے کام کا طریقہ ڈیجیٹل نیوز پبلشرز ایسوسیشن اور دیگر میڈیا ہاؤسز کی قیمت کاپی رائٹس کے لیے خطرہ ہے۔ ہندوستان کے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز میں ہندوستان کے معروف ارب پتی گوتم اڈانی اور مکیش امبانی کے ڈیجیٹل میڈیا گروپس اور انڈین ایکسپریس اور ہندوستان ٹائمز شامل ہیں۔ یاد رہے ہندوستان کا سرکاری انٹیلیجنس ادارہ اے این آئی بھی اوپن اے آئی کے خلاف مقدمہ دائر کر چکا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اوپن اے آئی کمپنی کا کہنا ہے کہ چونکہ کمپنی بیرون ملک سے کام کرتی ہے، اس لیے اس کے خلاف مقدمے کی سماعت ہندوستانی عدالتوں کے دائرے اختیار سے باہر ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سیکیورٹی دستوں نے تکفیری دہشت گردوں کا ایک خودکش حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 27 اور 28 جنوری کی رات تکفیری دہشت گردوں نے قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں ایک سیکیورٹی چوکی پر حملہ کیا۔ اس حملے میں تکفیری دہشت گردوں نے بارودی مواد سے بھری ایک گاڑی سیکیورٹی چوکی کی دیوار سے ٹکرا دی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ خوارج کا یہ حملہ سیکیورٹی دستوں نے ناکام بنا دیا۔ اس حملے کے بعد تکفیری دہشت گردوں اور سیکیورٹی جوانوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان مارے گئے اور 5 خوارج واصل جہنم ہو گئے۔ یاد رہے پاکستانی فوج نے ادھر کافی عرصے سے خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے۔ پاکستان میں ان تکفیری دہشت گردوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران مغربی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ ایران کے تجارتی اور اقتصادی لین دین کی بیلنس شیٹ مثبت ہو گئی ہے۔ ایران کے محکمہ فروغ تجارت کے شعبہ مغربی ایشیا نے مغربی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ تجارت کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ ایران کے محکمہ فروغ تجارت کے شعبہ مغربی ایشیا کے ڈائریکٹر جنرل عبدالامیر ربیعاوی نے رواں ایرانی سال کے ابتدائی 9 مہینوں میں مغربی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ تجارت کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہ مذکورہ مدت میں عراق کے ساتھ تجارت میں 35%، متحدہ عرب امارات کے ساتھ 11%، ترکیہ کے ساتھ 59%، کویت کے ساتھ 31%، شام کے ساتھ 21%، قطر کے ساتھ 14%، اردن کے ساتھ 558%، عمان کے ساتھ 15%، لبنان کے ساتھ 30%، اور سعودی عرب کے ساتھ ایران کی تجارت میں 9,795% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایران کے محکمہ فروغ تجارت کے شعبہ مغربی ایشیا کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ ایران کی تجارت کی سطح $2,00,000 سے بڑھ کر $2,30,00,000، لبنان کے ساتھ $1,80,00,000 سے بڑھ کر $2,30,00,000، اور بحرین کے ساتھ $70,00,000 سے بڑھ کر $1,10,00,000 ہو گئی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی پولیس حکام نے کہا ہے کہ انڈیانا میں ایک سپر مارکیٹ میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک مشکوک فرد سمیت 3 افراد ہلاک اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ الکارٹ کی پولیس ترجمان جیسیکا میک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ریاست الکارٹ میں واقع مارٹین سپر مارکیٹ میں پیر کو دوپہر کے وقت فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں پولیس اہلکار اسپتال میں بھرتی ہیں۔ پولیس نے مرنے والوں کے نام اور فائرنگ کی وجہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ انڈیانا کے گورنر مائک براؤن نے ایکس پر کہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے سلسلے میں ہم ریاستی اور مقامی پولیس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا پہلا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روزائے پاکے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت, قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت, مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آمد آمد ہے. ریڈیو تہران نے اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے, جسے آپ کی خدمت میں جمعہ 1 فروری سے پیر 10 فروری تک ہر روز پیش کیا جائے. سننا نہ بھولیے گا. سامعین, اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
عشرہ فجر کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
نصر من اللہ فتح قریب،
مبارک ہو ایران کا انقلاب، کہ اسلام پر اس سے آیا شباب، دعائے ہوئی آخرت مستجا، خدا کفر پر دین حق کامیا، ایک معجزہ ہے عجیب و غریب، نصر من اللہ فتح قریب، نصر من اللہ نصر من اللہ فتح قریب،
نصر من اللہ فتح قریب۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور عشرہ فجر کی مناسبت سے پروگرام کے حوالے سے اعلان بھی سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اچھے دوست اور اچھی محفلیں انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہیں، خالص طور پر ایسی محفلیں جہاں باعمل علماء کی شرکت ہو۔ ایسی محافل میں نہ صرف علماء کی باتیں مفید ہوتی ہیں بلکہ ان کے ظاہری آداب بھی قابل تقلید ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی محفلیں اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہیں اور دانشوروں کے آداب عقل میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہر روز لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے جاتے ہیں، اور ہم خود انہیں قبر تک پہنچا کر آتے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی کی بے ثباتی ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ دار قرار اور دار بقا کہیں اور ہے، لیکن پھر بھی دنیا پرستی میں مگن ہیں اور اپنے اصل مسکن کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ انتہائی تعجب ہے اس پر جو فانی دنیا کے لیے عمل کر رہا ہے لیکن دار بقا سے غافل ہے۔ اپنی ذات پر تنقید کرنا اور اپنی خامیوں کو برطرف کرنا مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور انفرادی اور اجتماعی تکامل کے لیے ایک اہم ضرورت بھی۔ اس طرح سے معاشرے سے برائیاں بھی کم ہوتی ہیں، اور اس کے برخلاف عیب جوئی ایک بری عادت ہے، کیونکہ ہم جس کی برائی تلاش کریں گے وہ جواب آن غزل کے طور پر ہماری بھی برائیاں تلاش کرے گا، جس سے معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرزند رسول حضرت امام زین العابدین اسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی میں موجود عیب کی وجہ سے اس کو بدنام کرے گا، لوگ اس کو ان عیبوں سے بدنام کریں گے جو اس میں نہیں ہے۔ خدا کے مقرب بندوں کا امتحان بہت سخت ہوتا ہے، مشکلات اور مصائب زیادہ ہوتے ہیں، وہ یہ سب کچھ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ صرف اور صرف رضا خدا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ امتحان جو سید السعدین علیہ السلام کا ہوا کسی کا نہیں ہوا، لیکن رضا پروردگار کے لیے جو صبر و تحمل کا مظاہرہ آپ نے کیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اولیاء خدا کی زحمتوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اولیاء خدا دنیا کے لیے زحمتیں نہیں اٹھاتے بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے زحمتیں اٹھاتے ہیں۔ خالق کائنات حکیم ہے، اس نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے وجود کا ہر عضو اس کی اشرفیت میں معاون اور مددگار ہے۔ خدا نے انسان کو کان جیسی نعمت دی، اس نعمت کا صحیح مقصد بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے ایک پھل ہے، اور سماعت کے لیے پھل اچھی بات ہے۔ زبان خدا کی عظیم نعمت ہے، اور انسان کی فکر اور معافی ضمیر کی آئینہ دار ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حکمہ اور فلاسفرز نے نطق یعنی گفتگو کو انسان اور حیوان کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔
اتنی اہمیت کے باوجود یہ بہت خطرناک بھی ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بری گفتگو سے پرہیز دوسروں کی دل آزاری کرنے سے بچاتا ہے، گفتگو میں خاموشی سے مدد لو، کیونکہ بعض اوقات گفتگو میں نقصان پوشیدہ ہے، اسی لیے احمق کی گفتگو سے پرہیز کرو۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے، یوم بعثت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ اس موقع پر ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
عزیز سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی مناسبت سے مسلمانان عالم بالخصوص آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کی 40ویں بہار میں قدم رکھ چکے تھے، اب بھی شہر کے شور و غل سے دور رہنے کے لیے صحرا میں جایا کرتے تھے۔ آسمان شب ان کے لیے اسرار آمیز تھا، غار حرا اپنی پوری نورانیت کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی میں مونس و ہمدم تھی۔ آپ ہمیشہ پہاڑوں کے اوپر سے مشاہدہ کیا کرتے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کی فکریں پسترین عادات و اطوار اور بدترین کاموں میں غرق ہیں۔ عرب کے بدو جاہل جاہلیت کے برے آئین پر عمل کر کے بہت زیادہ خوش و خرم رہتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں پر سجدہ کرتے تھے، اور معمولی باتوں کا بہانہ بنا کر ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، گویا پوری دنیا ظلمت و تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 40 برس کی زندگی میں قدم رکھنے کے باوجود ان حالات و واقعات کا مشاہدہ کر کے ہمیشہ اظہار افسوس کرتے رہے۔
ماہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ قریب آ رہی تھی، آ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے زیادہ غار حرا تشریف لے جانے لگے، اور کبھی کبھی تو آپ پورا پورا دن غار حرا میں رہا کرتے تھے، اور اپنی باوفا شریکہ حیات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، جو آپ سے دوری کی وجہ سے اداس رہتی تھی، فرمایا کرتے تھے، تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا زیادہ محبت و الفت رکھتا ہوں، لیکن ان دنوں میرا کچھ اور ہی حال ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی محبت ہی میرے دل میں موجزن رہے۔ آخر کار وہ اسرار آمیز رات آ ہی پہنچی، چاند اپنی مدھم روشنی سے کوہ نور اور اس کے جنوب میں واقع صحرا میں اپنی نورانی کرنیں بکھیر رہا تھا، پورے علاقے پر خاموشی نے پہرا بٹھا رکھا تھا، ایسا لگتا تھا کہ زمین و زمان کسی عظیم واقعے کے رونما ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر راتوں کو جاگ کر بسر کرتے تھے، صحرا کی تاریکی اور اس کے مہیب سناٹے میں کوئی بھی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس رات کی خاموشی اور سکون کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے۔
شب ہے خالق کا ہے فرمان کے، معراج کی شب ہے خالق کا ہے فرمان کے، معراج کی شب ہے معراج کی شب ہے شب ہے۔ محبوب خدا خط رسول شاہ دو عالم، محبوب خدا خط رسول شاہ دو عالم، ہے عرش پہ مہمان معراج کی شب ہے، عرش پہ مہمان کے معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے۔
صحرا پر عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اسی اسرار آمیز لمحے میں اچانک آسمان پر نور الہی نے اپنی کرنیں بکھیری، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو روشن و منور کر دیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن میں لرزہ محسوس کیا، گویا آپ کی لطیف روح کو عظیم قوت و توانائی مل گئی ہو۔ اسی وقت ایک خوبصورت نوجوان آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، جس کا چہرہ دل نشین اور روب و دبدبے والا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر جس طرف بھی نگاہ کی اسی نوجوان کو دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرشتے وحی الہی حضرت جبرائیل امین تھے۔ جبرائیل امین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے اور کہا، اے محمد پڑھیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر فکروں میں غرق ہی تھے کہ دیکھا سامنے ایک تحریر موجود ہے۔ دوبارہ آواز آئی، اے محمد اپنے خدا کے نام سے پڑھیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نحیف آواز سے فرمایا، کیا پڑھوں؟ فرشتے وحی نے کہا، اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو کہ تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور جو کچھ انسان کو نہیں معلوم تھا وہ سب کچھ بتا دیا ہے۔
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا پورا وجود عشق الہی سے سرشار ہو چکا تھا، اس فرشتہ الہی کے ساتھ ہم آواز ہو کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہی نورانی آواز فضا میں گونجی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مقدس پر سایہ فگن ہو گئی۔ اے محمد، تم خدا کے رسول ہو، خدایا محمد نے کیا سنا؟ یہ خواب نہیں تھا بلکہ حالت بیداری تھی۔ جی ہاں، پروردگار عالم کا ارادہ ہی یہی تھا کہ دوسری مرتبہ اپنے بندوں سے گفتگو کرے۔ اس نے اپنی تمام مخلوقات کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کے اہل کے طور پر سب سے زیادہ شائستہ اور سزاوار پایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیشہ لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکالنے کی فکر میں تھے، اس وقت اپنے آپ کو ایک عظیم ذمہ داری کا حامی قرار پایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود میں عجیب و غریب احساس محسوس کیا، جبکہ گرم و تند ہوائیں آپ کے جسم نازنی کو جھلسا رہی تھیں۔ آپ کے شانے عظیم ذمہ داریوں کے پڑنے سے لرز رہے تھے۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ اپنے اندر اٹھنے کی توانائی نہیں محسوس کی، لہذا فوراً ہی اپنی پیشانی سجدے معبودی میں رکھتی اور بے اختیار گریا و زاری کرنے لگے۔ اس ولولہ انگیز رات یعنی شب 27 رجب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔
ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، تو آنکھ گلابی ارے مست نظر ہے ہی جانے کون بشر ہے، توجہ۔ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق شوق لکھا آج کی رات ہے، جاگو جاگو شہنشاہ دنیا دی، اٹھو اٹھو زرالا مکہ کے مکی، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامین، روح تم پر فدا آج کی رات ہے، برق سے تیز ہے براق آپ کا، کیونکہ خالد کو ہے اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلد چلنا روا آج کی رات ہے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جد شوق تلوار قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے جلے، جس خوشبو رستے میں ہٹتے جلے، چاند تارے جلو میں چمکتے جلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات۔
سامعین،
سواری
عرش معظم پہ پہنچی،
مانگنے والے نے کیا مانگا اور دینے والے نے کیا دیا، لینے والے نے کیا لیا، توجہ۔ اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے، قیدیا دیکھ ہیں فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات۔ 770 مرتبہ باری تعالیٰ نے کہا مانگ، 770 مرتبہ میرے نبی نے کیا مانگا، توجہ۔ شہن عرض کی، امت گناہگار ہے، بخش دے بخش دے بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تو پھر کہا حق نے، اے مہا پارے نبی تو میرا چاند اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے، کیوں کہ لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، یا محمد تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، اور بخش دوں گا بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے، اور تو نہ مجھ سے الگ، میں نہ تجھ سے الگ، اور جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا، اور جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے۔ پھر کہا حق نے، جلوہ میرا دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھ لے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ جانے
تمام پیغمبران الہی خداوند عالم کی جانب سے مبعوث ہوئے ہیں تاکہ انسانوں کو ظلمت و جہالت اور شکوک و شبہات سے نکال کر نور علم و معرفت کی طرف رہنمائی کریں۔ البتہ ان میں سے ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ و شرائط اور اپنی خاص روش کے ذریعے آئین الہی کو لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن سب سے اہم چیز جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین و دین کے پھیلنے میں مؤثر ثابت ہوئی وہ آپ کی کچھ مخصوص خصوصیتیں تھیں جو آپ کے پیغام اور آپ کی عظیم شخصیت میں موجود تھی۔ قرآن کریم کی آیتوں کا مفہوم بہت ہی عمدہ معارف و تعلیمات الہی سے سرشار ہے، اسی طرح قرآن کریم کے معارف بہترین اور عقلی چیزوں کے قبول کرنے کا زمینہ فراہم کرتے ہیں اور شکوک و شبہات اور جہالت کی تاریکیوں کو ذہنوں سے نکال دیتے ہیں۔ آج بھی یہ صفتیں حقیقت کی تگ و دو میں رہنے والوں کو اسلام کے دائرے سے مانوس کر دیتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغامات کو منطقی اور استدلالی طریقے اور فصیح و بلیغ انداز سے بیان فرمایا۔ آپ نے خداوند یکتا کی عبادت و پرستش کے بارے میں بڑے ہی لطیف انداز سے گفتگو کی ہے، وہ خدا جس نے زمین و آسمان اور کائنات کو خلق کیا ہے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خلقت کے بارے میں متعدد موقعوں پر علامات الہی کو بیان کر کے لوگوں کے اذہان کو خالق کائنات کی جانب متوجہ کیا، جس نے تمام چیزوں کو بہت ہی منظم، بہترین اسلوب اور عمدہ انداز سے پیدا کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام گوہر بار حقیقت پسندی، انصاف پسندی اور بہترین اور عمدہ تعلقات کی برقراری پر استوار تھا۔ آپ انسانوں کے فطری تقاضوں اور ان کی ضرورتوں کا بخوبی احساس کرتے تھے۔ اس زمانے کے رنجیدہ اور ستم دیدہ عوام نے آپ کے مشفقانہ کلام اور منصفانہ بیان سے حیات نو حاصل کی اور آپ نے انہیں ایک آبرو مندانہ اور سعادت و کامرانی سے سرشار زندگی کی نوید سنائی۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر اسلامی معارف و تعلیمات میں ایسی خصوصیتیں نہ ہوتیں تو اسلام کی تبلیغ و نشر و اشاعت کے لیے اتنی زمین فراہم نہ ہوتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے تھے وہ لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتے تھے اور ان باتوں کو ان کی عقلیں بھی قبول کرتی تھیں۔
آسمانی دین اسلام میں سب سے اہم مسئلہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ہدف و مقصد شمار ہوتا ہے وہ تعلیم و تربیت کی اہمیت ہے۔ روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ علم و معرفت کے بارے میں وسیع پیمانے پر عوام کو تشویق و ترغیب دلانا وہ عظیم مقاصد تھے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دے رہے تھے۔ قرآن کریم نے سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اہداف و مقاصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا تاکہ ان کے سامنے آیات قرآن کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس حکم پروردگار کے تحت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ تھا کہ وہ قرآن آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کے نفوس کو شرک و گناہ اور آلودگیوں سے پاک کریں اور ان کے باطل عقائد اور اخلاق رذیلہ کو دور کر کے انہیں اخلاق جمیلہ سے مزین فرمائیں۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو اہم مقاصد